بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے برادر بزرگوار نے اپنی مفید گفتگو مفید مشورے دیے, ظاہراً آپ کے آج کی مناسبت خمس بھی ہے, یوم مستضعفین بھی ہے, میلاد حضرت بقیۃ اللہ بھی ہے. اس مناسبت سے آپ سب کے خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور خمس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, خمس کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا چلوں. علماء تشیع حکمرانوں سے مستقل رہے, جس کی وجہ سے حکمرانوں کو دین میں دخل اندازی کا موقع نہیں ملا, اس کے ایک اہم وجہ خمس ہے. یعنی علماء محتاج نہیں ہوئے, فقہا محتاج نہیں ہوئے حکمرانوں کی طرف, حکمرانوں کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا کہ فقہا پر اثر انداز ہو جائے, جبکہ مسلمان کے دوسرے فرقوں میں علماء درباری ہوتے تھے اور اولوالامر تاریخ کے تمام جابروں کو اولوالامر قرار دینے پر مجبور ہو گئے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. ابھی شبہات تو پیدا کرتے ہیں کیونکہ علماء کی تأثیر ختم کرنے کے لیے, شیعہ معاشرہ کو توڑنے کے لیے سب سے مضبوط قلعہ, جس طرح سے احادیث نے فرمایا فقہا اسلام کے مضبوط قلعہ ہے. امریکن جو جاسوس تھا اس کا, سی آئی اے کا, مائیکل براؤن, اس نے بھی یہی کہا. سی آئی اے اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ شیعہ مجتہدین پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آتے, تو ان کو ختم کرنا ہوگا. اسی لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم چیز, ایک اہم عنصر ان کو فقیر بنانا ہے. آپ خود دیکھتے فدق کا کیا اثر تھا امامت میں, اور فدق کے چھیننے کے ایک اہم وجہ یہی تھا. مال خدیجہ کا کتنا اثر تھا نشر اسلام میں, یہ ایک واضح حقیقت ہے. اب شبہات پیدا کرتے ہیں کہ پیسہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, لیکن میں ایک حساب کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یعنی ایسا ایک حساب کتاب جو سب کے پاس ہے, یعنی دو دونے چار. اگر آپ کہیں گے دو دونے چار ہو جاتے ہیں تو دوسرا اعتراض کرے, آپ کہیں گے تم خود بھی دیکھو, سوچو دو دونے چار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو ہمارے پاس تقریباً عام طور پر فقہا ہمارے زمانے میں سہم سعدات کو خود سیدوں کو دیتے ہیں, وہ بھی محتاج سیدوں کو, وہ بھی کھلم کھلا گناہ نہ کرتا خود دیتے ہیں. اور رہبر حضرت امام خمینی کے فتویٰ میں اجازت لے کر دینا ہے, خلاص سعدات کو عام طور پر دیتے ہیں. اس کے باوجود سعدات کے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں, سعدات کے اقتصادی معیشتی مسائل کتنے حل ہوتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دینے والے زیاد نہیں ہیں, بہت نہیں ہیں. ہر سید کو تو نہیں دینا ہے, محتاج سید کو دینا ہے، وہ بھی ایک سال کے اندر کا، اگر وہ بھی ایک اس کو کوئی مناسب ملازمت نہیں مل سکتی ہو، اگر ملازمت ملتی بھی ہو اس کے لیے کافی نہ ہو، ورنہ کام نہ کرے تو اس کو نہیں دے سکتے، ملازمت مل رہی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مناسب ملازمت، تو اس کے باوجود سادات کے اقتصادی مسائل حل نہ ہونے سے پتہ چلتا ہے زیادہ خمس نہیں ہے. اب آدھا حصہ سامنے امام ہے جس کے ذریعے ہمارے حوزات علمیہ، ہماری کتابیں، ہماری تبلیغ دین، ہمارے طلباء کی تنخواہ، یہ سب کچھ اسی کے ذریعے ہوتا ہے. یہاں سے یعنی اگر یہ سہم امام نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ مدارس، نہ حوزات، نہ مشاہدین، نہ تحقیقات، نہ تعلیفات، کچھ بھی نہ ہوتا. تو پتہ چلتا ہے کتنی بابرکت ہے، اور ساتھ ہی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ ہوتا خرد برد ہو جاتا تو آپ سہم سادات کے ذریعے اندازہ لگا سکتے کتنا ہے، کہ اتنا زیادہ آتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے انسانوں میں صحیح غلط ہر جگہ ہوتے ہیں، تو کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے صحیح سے دستبردار ہونا خود ظلم ہے. اس عالم کی خلقت میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس عالم میں برائیات بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں، تو خدا نے کیوں خلق کیا؟ جواب یہی ملتا ہے، مثلاً 60% خوبیاں ہیں 40% برائیاں ہیں، تو 60% خوبیاں ہوتے ہوئے 40% برائیوں کی وجہ سے عالم کو خلق نہ کرے تو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تاجر تجارت کرتا ہے تو اس کے 40% سرمایہ مثلاً فرض کرے چلا جاتا ہے، اس کے بدلے میں 60% کماتا ہے، 40% چلا جاتا ہے، جب سرمایہ بیچتا ہے تو 40% چلا جاتا ہے، لیکن 60% کماتا ہے. تو دنیا بھر کی تجارت اسی پر قائم ہے، زیادہ کمانا کم تر دینا، یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے. تو اسی لیے یہ اس عالم کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں سود زیان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر زیان زیادہ ہو تو اس کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے، لیکن سود زیادہ ہو تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے، یہ ایک اہم چیز ہے. تو ہم اس کو جتنا ہو سکے منظم کرنا ہے، جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر خرچ کرنا ہے. کچھ نجف کی نجف کا حوزہ ہمارا پرانا حوزہ وہی تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا بنو امیہ کی حکومت تھی، پھر بنی عباس کی حکومت، پھر عثمانیوں کی حکومت، سن 1914 تھا کہ عثمانی حکومت ختم ہو گئی، پھر انگریزوں کے پٹھو اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے حکمران آ گئے، تو کبھی نجف کے حوزہ کو آزادی نہیں ملی، سختی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کوئی صحیح کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے. مشہور جملہ تھا ہمارا، نظم بے نظمی میں ہے، یعنی بے نظم رکھو تو بہتر ہے، کیونکہ ظالموں کو پتہ نہیں چلتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. حضرت امام فرماتے تھے کہ رضا شاہ نے سمجھایا حوزہ قم کے بانی کو کہ آپ سارے طلبہ کو تنخواہ دیتے ہیں خامخواہ، کوئی پڑھنے والا ہے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، امتحان لے لو، جو پاس ہو جاتے ہیں ان کو حوزے میں رہنے دو، جو پاس نہیں ہو تم کو نکال دو حوزے سے. انہوں نے قبول کیا، تو پھر میٹنگ کے علماء کے ساتھ، تو امام خمینی ان علماء میں سے بڑے علماء میں سے ایک تھے، تو کہتے امام خود تقریر میں کہہ رہے تھے، میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ امتحان لے کر جب پتہ چلے کہ یہ طلباء پڑھنے والے ہیں قابل لوگ ہیں، شاہ انہی کے پیچھے لگ جائے گا، انہی کچھ حوزے سے نکال دے گا، غلط لوگوں کو رہنا دے گا. اب وہ شاہ بظاہر شیعہ بھی تھا، ظالمین کی طبیعت ایک ہوتی ہے نا، مفادات شیطانی مفادات ان کا نسب العین ہوتا ہے، تو ایک اہم چیز ہے، روز جہانی مستضعفین کے حوالے سے بھی یہ اگرچہ ہم تقلیداً کہتے ہیں لیکن یہ احساس دل میں ہو، یہ اسلام کے اہم اہداف میں سے ایک ہے، مستضعفین کے سوچ میں ہونا انسانیت کی علامت ہے، للہیت کی علامت ہے، درد کی علامت ہے. مسلمانوں کل انسانیت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ من اصبح، جو دوسری حدیث ہے، من سمع منادی ینادی یا للمسلمین، کوئی پکارنے والا مسلمانوں کو پکارتا ہے میری مدد کو آؤ. پکارنے والا مسلمان ہے بھی نہیں کہتے اس حدیث میں، پکارنے والا مسلمانوں کو پکارتا ہے میری مدد کو آؤ. فلم جب ہو فلے سے مسلم، اگر اس کو لبیک نہ کہے مسلمان نہیں. حضرت امام خمینی کہتے تھے کہ پوری دنیا کے مستضعفین کی ایک پارٹی بنانے کی ضرورت ہے، ایک حزب بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ مستکبرین کے ساتھ مقابلہ کرے. خود قرآن یہی کہتا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے ہو خدا کے راہ میں اور مستضعفین کے راہ میں. تو انقلاب نے بھی اس لفظ کو، آپ جانتے ہیں، ایران کے بنیادی اہداف میں سے یہی تھا، مستضعفین کی حمایت کرنا، مستکبرین کے ساتھ مقابلہ کرنا. قرآنی اس طرح، یہ کمیونسٹ آپ میں سے جو ہمارے ہم عمر جانتے، کمیونسٹ لوگوں کا نعرہ تھا، کسان کے لیے، مزدوروں کے لیے ہم لڑتے ہیں وغیرہ، اور عالمی یوم مزدور کو بھی انہوں نے بنیاد رکھی. یہ ہم پر اسلام نے کہا ہم مستکبرین کے سامراج امپریالزم، یہ اصطلاحات کمیونزم کا ہے، ہم اس قرآنی اصطلاحات استکبار، خدا کے مقابل میں اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے، انسانیت کو پست سمجھنے والے، استکبار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، وہ بھی خدا کے حکم سے. مستضعفین کے لیے کام کرنا ہے، وہ بھی خدا کے حکم سے. نعرہ مستضعفین کے لیے، ہدف خوشنودی خدا ہے، فائدہ مستضعفین کو پہنچ رہا ہے. ہدف خدا ہے دین میں، ہدف خدا ہے، خوشنودی خدا ہے، لیکن فائدہ، آغا کہہ رہے تھے کہ خوشنودی خدا کے لیے گناہ نہ کرو، ایسا کرتے ہیں، خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مذہبی کام کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دینی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مکر و فریب سے کام لیتے. تو کیا ہے؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنا، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کو ناراض کرتے ہیں. کس طریقے سے مجلس رکھتے ہیں، کس طریقے سے تبرک دیتے ہیں، کس طرح وہ خلاصہ فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ ظاہر جہالت کی وجہ سے. آپ جب خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو خدا کو ناراض کر کے خوش نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اہم مسئلہ. اور عرض کے آج یوم میلاد ہے، خاتم اوصیہ ہے، خاتم انبیاء جب آئے دین پائے تکمیل تک پہنچا. خاتم اوصیہ کے زمانے میں انسانیت پائے تکمیل تک پہنچے تھی، یعنی دین بشری زندگی میں مؤثر شکل میں دین پر عمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسانیت پائے تکمیل تک پہنچے گی. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں اخلاق کی خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں. لیکن خود پیغمبر تو یہ نہیں کر سکے نا، محدود شکل میں ہوا، لیکن آپ خود دیکھتے ہیں انسانوں کے حالات، مسلمانوں کے حالات، بلکہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے آیات، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے سب کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے سارے زندگی پر عبادت کی حکمرانی ہونا چاہیے. کتنے ہیں ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله خدا نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ دے دے. بہت سے آیات ایسے جن پر عمل نہیں ہوا. حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. امامت استمرار وظائف نبوت ہے. پیغمبر سے دین کامل ہوا لیکن اس کو عملی زندگی میں پیادہ کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پیغمبر کے ساتھ کے بعد اہل بیت کی ذمہ داری تھی. اور عروج پر پہنچ جائے گا آخری امام کے زمانے میں. اگر آخری امام, شیعہ سنی سب کے پاس روایتیں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے وغیرہ, اگر آخری امام نہ ہو, یہ تمام آیات کی کیا معنی کریں گے, کیا تفسیر کریں گے؟ میں نے خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. جن نے اس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے, خدایا کتنے لوگوں نے عبادت کی؟ عبادت تو پوری زندگی پر چھانی چاہیے, چھا جانی چاہیے. کتنی تو ان آیات پر عمل اب تک یقیناً نہیں ہوا ہے. متعدد آیات ان پر عمل کے دن کب ہیں؟ شیعہ سنی سب کے روایت کے مطابق امام زمانہ جب آئیں گے عمل ہو جائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خدا نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں, آمنوا منکم, تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرنے والے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے, وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمْ, اور ان کے لیے ان کے دین کی دین کو حکومت بنائیں گے, دین کی حاکمیت, دین کو قدرت, دین کو حکمران بنائیں گے. الذي ارتضى لهم, وہ دین جس کو خدا نے پسند کیا ان کے لیے. خدا نے کس دین کو پسند کیا؟ جس دین کی امامت اہل بیت کے ہاتھ میں ہو. غدیر کی دین یہی ہے نا, ورضیت لکم الاسلام دینا. کیونکہ اگر امامت اہل بیت کے ہاتھ میں نہ ہو, صرف قانون سے انسانی معاشرے کے اصلاح ممکن نہیں ہے. اسلام نے قانون کے ساتھ قانون کے نافذ کرنے والے, قانون کے تفسیر کرنے والے, قانون کے کو مجسم زندگی میں پیش کرنے والے قرآن ناطق بھی ساتھ بھیجا. تو آپ دیکھ رہے ہیں دینہم الذی ارتضى لهم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا, تبدیلی فرمائے گا, خوف کے بعد امن و امان قائم ہوگا, خوف میں ہوں گے, یہ خوف ختم ہو کر امن و امان. خوف میں سب سے زیادہ واضح ہے امن و امان کا خوف ہے, لیکن امن و امان بھی وہی مطلب جان کا خطرہ وغیرہ, لیکن خوف اور امن کے دائرہ ہے تو وسیع ہے. بعض وقت انسان کمانے کے لحاظ سے امن و امان میں نہیں ہے, ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں, صرف چند آدمیوں کو کمانے کا حق ملتا ہے, باقی کو ٹھیکر ملتا ہے. آپ دیکھیں, جو آپ خود بہتر جانتے ہیں, بعض اوقات کیا ہے خرچ کرنے کے لیے, مارکیٹ میں مال لانے کے لیے امن نہیں ہے, بعض اوقات علمی لحاظ سے امن نہیں ہے, محرومیت ہے. ہر حوالے سے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, میری عبادت کریں گے اور میرا کسی اور کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ وعدہ ہے, اس پر عمل کب ہوگا؟ لیکن ایک نقطہ یہ ہے اس آیت میں یا دوسری آیت میں ہے, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, زبور میں ہم نے لکھا کہ زمین کا وارث میرے صالح بندے ہوں گے, صالح بندے. اور اس آیت میں آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانے والے اور عمل صالح, سارے اعمال صالح انجام دینے والے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور امام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے, ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا, ایمان اور عمل صالح کرنا پڑے گا. عمل صالح میں کیا داخل ہے؟ سورہ والعصر میں کیا فرمایا ہے؟ عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ حق و صبر عمل و صالحات سے باہر نہیں ہے، عمل و صالحات کے نمایاں حصے ہے، لیکن کیونکہ عام طور پر عمل و صالحات کہنے سے لوگ اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، اسی لیے الگ بیان کیا ہے. ورنہ اعمال صالحہ امر معروف اعمال صالحہ میں ہے، جہاد اعمال صالحہ میں ہے، حب فی اللہ بغض فی اللہ اعمال صالحہ میں ہے. تو عمل الصالحات و تواصل بالحق، عمل صالح کے بعد پیغام حق کو پہنچاتے ہیں، پورا معاشرہ پہنچاتا. تواصل کا معنی ایک دوسرے کو سفارش کرتے ہیں حق کے سلسلے میں، پیغام حق کے سلسلے میں، دین حق کے سلسلے میں. وہ تواصل بالصبر، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی عمل کی. صبر کی ضرورت کہاں پر پڑتی ہے؟ عمل نا، عمل کے موقع پر صبر کی ضرورت ہے. علم کے لیے صبر کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمل کے لیے صبر کی ضرورت. الصبر من الدین بمنزلۃ الرأس من الجسد، مولا فرماتے ہیں صبر دین کی نسبت میں سر اور تن کی نسبت ہے. سر کے بغیر تن زندہ نہیں ہے، صبر کے بغیر دین بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ ایمان کے ظہور سنن الہی کے مطابق ہے. خدا کی سنتیں تو بہت ہیں، ان میں سے ایک یہاں پر بیان فرمائے کہ آپ کو بھی عمل انجام دینا پڑے گا، آپ کو بھی کیا ہے ایمان بھی صحیح عمل بھی صحیح ہو. ان دین پر صحیح دین کی صحیح شناخت صحیح عمل ہو تو ایمان تشریف لائیں گے، کچھ بوجھ آپ کو بھی اٹھانا ہے. ابھی عام طور پر کہا جاتا ہے امام معجزات کے ساتھ آئیں گے. معجزات تو ہر نبی کے ساتھ بھی تھا، ہر امام کے ساتھ معجزہ ہے. امام زمانے کے ساتھ زیادہ معجزات ہوگا. اب زیادہ معجزات ہونے کے حوالے سے کچھ علماء کہتے ہیں، کیونکہ بہت سی روایات ہیں کہ امام کے زمانے میں کیا ہے دنیا ہتھیلی کی طرح. روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہتھیلی میں کوئی چیز ہو تو ضرور دیکھ لیتے، پوری دنیا ہتھیلی کی طرح امام کے سامنے ہوتی ہے. اور مشرق والے مغرب والوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، مغرب والے مشرق والوں کے ساتھ سب امام کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس زمانے میں روایت تو یہی ہے، لیکن اس زمانے میں سننے والے کیا سمجھتے تھے؟ یہ معجزہ ہے، معجزے کے علاوہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن ابھی ہمارے زمانے میں ایسے جملے سنے امام سے تو سوچیں گے بھائی آج کل کیا ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، اس ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سب امام کو بھی دیکھ سکتے ہیں، امام سب کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ترقی کریں گے. پورے عالمی حکومت کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایسے وسائل اور آلات ہو کہ ایک لمحے میں پوری دنیا سے رابطہ ہو سکے. سب الگ الگ حکومتیں ہوں، ہر گاؤں میں الگ حکومت ہو، قدیم زمانے میں ملک و طوافی ہوتا تھا تو زیادہ ایسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ابھی کیا ہے، امام جو آئیں گے پوری دنیا پر حکومت کریں گے، پوری دنیا سے باہر. حدیث میں ہے ایک آدمی اپنے گھر میں گناہ کر رہا ہوگا، جرم کر رہا ہوگا، امام کی نگاہ میں ہوگا اور امام بھیجیں گے اور اس کو گرفتار کریں گے. وہ بھی ایک جگہ کی نہیں ہے کہ امام مکے میں، مدینے میں یا کوفہ میں ہوتے وہاں کے آدمی، پوری دنیا کے بعد. اب اس کے لیے عرض کے ان کا ایک یہ علمی، کیونکہ خود علمِ اطہار انبیاء الٰہی کی سیرت یہ نہیں ہے. معجزہ اس بات حق کے لیے ہے، یعنی دلیل پیش کرے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کرتا ہے. یعنی خدا نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے جو کسی بشر کے پاس نہیں ہے، غیبی صلاحیت. معجزہ ورنہ معجزہ کہ یہی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ کرامت نصرت الہی ہو سکتا ہے، لیکن نصرت کے وعدہ سارے مومنین کے ساتھ کہیں اسی شرط کے ساتھ، ان تنصر اللہ ینصر، جاء الحق ذهب الباطل، آپ حق کے ساتھ آ جاؤ، ہدف حق، نیت حق، رویش حق، کامیابی کے تمام اصولوں کے ساتھ آپ جیت جائیں گے. جاء الحق ذهب الباطل. دیکھیے اسی جنگ آپ کے جنگ بدر اور جنگ احد کے فرق کو دیکھیں. جنگ بدر میں خدا فرماتا ہے ایکم منکم اشرف صابرا، اگر تمہارے درمیان 10 صابر ہو تو 100 پر جیت جائیں گے. پھر جنگ احد میں کیا ہوا؟ فرمایا والعام قد علم ان فیکم ضعفا، اب معلوم ہوا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارے اندر کمزوری ہے. تو فرمایا کہ اگر ایک مومن ہو، 2 کافر ہو، جنگ کرنا پڑے گا، بھاگنے کا حق نہیں ہے. وہاں 10 کے مقابل میں کہا تھا، یہاں 2 کے مقابل میں. جنگ احد میں کیا ہوا دیکھ رہے ہیں، تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی تھی، لیکن منافقین نے بھی کام شروع کیا تھا، جو بھی ہو وہی ہے. ابھی عبداللہ بن ابی جو منافقین مدینہ کے منافقین کے سرکردہ تھا، اختلاف کر کے 300 سپاہی لے کر واپس آیا. پیغمبر کے ساتھ 1000 تھے، 300 لے کر واپس آیا. اب مکے کے منافقین اپنی جگہ پر، تو پیغمبر نے جب ان کو پہاڑی پر رکھا، کہا کہ یہاں سے نیچے نہیں اترنا، دامنہ ہے یہاں سے، دامنے کو یہاں سے اگر مشرکین آ جائے پشت سے لشکر اسلام پر حملہ کر سکتے. اگر جنگ بھی ختم ہو گئی، دوسرے لوگ جیت گئے، غنائم بھی جمع کرنے لگے، تمہیں نہیں اترنا ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ مسلم ہے کہ اتر گئے، چند آدمی رہ گئے، باقی سب اتر گئے. تو خالد بن ولید نے 200 آدمی کے ساتھ حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. دیکھو وہی مسلمان، وہی پیغمبر، لیکن ان کی قوت ایمانی جب کمزور ہو گئی. جنگ بدر میں خدا نے فرمایا 5000 من الملائکۃ مردفین، ہم 5000 فرشتہ آپ کے لیے بھیجتے ہیں، آپ حکومت کے لیے. اس کے بعد قرآن کے تحت ان فرشتوں میں ایک آدمی کو بھی نہیں مارا ہے نا، کہتے 72 وہاں پر مارا گیا مشرکین میں سے، 36 کو مولا نے مارا تھا اور 36 سارے مسلمان مل کر 36 کو مارا تھا. تو فرشتوں کے حوالے سے قرآن خود کہتا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، یہ جو فرشتوں کی امداد تھا یہ آپ کے بشارت کا ذریعہ تھا، آپ کے دلوں کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے تھے. فرشتے آپ کے دلوں کو مضبوط کر رہے تھے. اب فرشتوں کے دل مضبوط ہونا کیا ہے؟ دل میں گوشے نرم ہے نا، کہتے ہیں میرے دل میں، کچھ شعرا کہتے ہیں نا، میرے دل میں گوشے نرم ہے نوسیری کے لیے. فرشتوں کے لیے کوئی گوشے نرم دل میں ہو، فرشتوں کا اثر کرتا ہے، ورنہ اثر ایمان تصرف کرتے دلوں کے ساتھ. لیکن کن کے دلوں کے ساتھ؟ جن کے دلوں میں گوشے نرم ایمان کے لیے. شیطان کن کے دلوں میں تصرف کرتا ہے؟ یوسوس فی صدورہم، جن کے دلوں میں گوشے نرم ہے شیطان کے لیے. ایک سنخیت، ایک شباہت، ایک قبول کرنے کی صلاحیت شیطان کے پاس، یہ ہو تو شیطان اثر انداز ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ایمان کے حوالے سے بھی، خدا کے حوالے سے، حبب الیکم الایمان وزینہ، خدا نے ایمان تمہارے لیے محبوب قرار دیا. لیکن دوسرے گمراہوں کے بارے میں فرماتا ہے شیطان کے بعد ان کے پاس محبوب ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نصرت الہی، یہ جو معجزہ ہے، معجزہ کا اصل هدف اثبات حق ہے. اگرچہ کرامت ہے، لیکن کرامت بھی ائمہ نے، پیغمبروں نے استعمال، ولایۃ تکوینی آپ کا ہے، ولایۃ تکوینی اعلیٰ درجہ خدا کے پاس ہے، لامحدود. کم تر درجات کیا ہے؟ خدا کے بعد نبی اور امام کے پاس. لیکن خدا خود ولایۃ تکوینی استعمال نہیں کرتا ہے، اس عالم کو اسی سسٹم کے ساتھ چلا رہا ہے، اسی سسٹم کے ساتھ سبب اور مسبب قرار دیا ہے، اسی کے ساتھ چلانا ہے. مگر جہاں تقویت ایمان مد نظر ہو وہاں پر الگ ہے. اس سے سارے ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، وہاں ممکن ہوتا ہے کیا ہے، کسی ڈاکٹر کے بغیر شفا دے دے، اسباب کے بغیر کن فیکون کے ذریعے۔ تو یہ ہے خلاصہ عرض کیا کہ معجزہ کا کام، اور معجزہ کے ذریعے حل ہونا ہوتا تو کسی نبی و امام کی ضرورت نہیں تھی، ولایت تکوینی تو خدا کے پاس سب سے زیادہ ہے، انبیاء اور ائمہ اطہار کے پاس خدا کے ذریعے ہے، خدا کے پاس کیا ہے ذاتی ہے، تو کبھی اس کے ذمہ داری میں قرار نہیں لیا، آپ دلیل کے ساتھ حق کے ساتھ دے دے۔ معجزہ برہان ہے، عصائے دس یا تلوار نہیں ہے۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے معجزہ اگرچہ ہوگا لیکن معجزہ ہی کی وجہ سے ہو تو معجزہ دینے والا خدا ہے، دیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ظلم جیسا احادیث ہے، انہی احادیث سے استفادہ کرتے ہیں لیکن غور کرنا پڑے گا نا، افلا یتدبرون قرآن، قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، ہم علی قلوب اطفال و کیا دلوں پر تارے پڑے ہوئے ہیں، تو حدیث میں بھی تدبر کرنا پڑے گا، حدیث بھی اخت القرآن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے دیکھے تو بات سمجھ میں، گفتگو ہے جب کوئی آدمی کرتا ہے آپ کچھ اعتراض کریں گے، تمہاری بات پر اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، تو ممکن میں کہوں آپ گفتگو پوری سنیں اس کے بعد اعتراض کریں، ممکن بعد میں ایسی بات آ جائے جس کی وجہ سے آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اسی طرح سے کیا ہے قرآن و سنت ہے، تو دوسرے ایک ظلم عرض کے روایات میں کیا ہے ظلم، اس طرح سے زمین ظلم سے بھری ہوگی، عدل سے بھر دیں گے امام، جبکہ کیا ہے جس طرح سے ظلم سے بھری ہوئی تھی، یملؤ الارض قسطا وعدلا بعدما کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو عدل و قسط سے بھر دیں گے چنانچہ ظلم و جور سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ مسئلہ ظلم و جور سے زمین بھری ہوئی، یہ تقریباً ہمیشہ ہے، حضرت آدم آئے اس وقت ظاہر ہے دو تین آدمی تھے، وہی پہ بھی ایک بیٹا نے دوسرے کو قتل کیا، برے میں اچھے کو قتل کیا، لیکن اس کے بعد جب سے معاشرہ وجود میں آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کا سلسلہ بھی شروع ہوا، طاقتور جو تھا وہ کمزور کو کیا ہے ختم کرتا تھا یا ظلم کرتا تھا، غلام بناتا تھا، خلاصہ ہر قسم کے جو ظلم ہے، تو یہ ہمیشہ ہے۔ اگر ظلم کے ذریعے مسئلہ حل ہو، کچھ لوگ ایران میں انجمن حجیت کہلاتے تھے، آپ کے تو مطالعات میں یہ بیرن گزرا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کچھ صحیح کام نہ کرو، کیونکہ جتنا ظلم زیادہ ہو جائے گا اتنا کیا ہے امام جلدی آئیں گے، تو امام جلدی لائیں گے تو کیا ہوگا بہتر ہوگا، کل انسانیت کے مفاد میں آپ خدمت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو کچھ لوگوں کے لیے بہتری ہے، باقی تو سب کے مفاد میں نہیں ہے۔ کمیونسٹ لوگ بھی مخالف تھے، اچھے کام کرنے والوں کو جان سے مار دیتے تھے، کہتے آپ اچھے کام کرتے ہیں، لوگ تنگ دباؤ میں نہیں آتے ہیں، تنگی محسوس نہیں کرتے ہیں تو انقلاب نہیں کریں گے، کمیونسٹ کہتے تھے اتنی لوگوں کو تکلیف میں ڈالو کہ لوگ خود پھٹ پڑے، کیا ہے تنگ بے تنگ آمد بے جنگ آمد، اور یہ انجمن حجیت والے بھی کہتے تھے ظلم سے جب زمین بھر جائے گی اس وقت امام آئیں گے، آپ نیک کام کریں گے تو ظلم سے زمین نہیں بھرتی، جبکہ کیا ہے کہ وہی ظلم باعث امام، جس جو چیز کسی کام کے کسی حادثے کے سبب ہے وہ اس حادثے کے ختم ہونے کے سبب نہیں بنتا ہے فلسفہ میں، ویسے بھی آپ عرف میں دیکھیے علت جب ہو معلول بھی ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر آگ کی وجہ سے جل جاتا ہے تو آگ کی وجہ سے وہ دوبارہ وجود میں نہیں آئے گا، جو امام کے غیبت کا باعث بن گیا ہے ظلم، وہی ظلم پھر دوبارہ کیا ہو جائے امام کے ظہور کا باعث بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ظلم امام کے ظہور کا باعث نہیں بن سکتا. مگر ان کے ایک فرق یہ ہے کہ ظلم کیا ہو. بعض وقت ظلم کے بارے میں عام معاشرہ یہی ہے, اگر اس کے آپ تربیت نہیں کریں گے برداشت کریں گے, ظالم کے مقابل میں غلامی اختیار کرتے ہیں, ذلت اختیار کرتے ہیں, موت کو قبول کرتے ہیں, مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے ہیں. ابھی امریکہ کے مقابل میں کوئی مقابلے نہیں کرتا, ایران کے مقابلے کو بھی حماقت سمجھتے ہیں. ظلم کے مقابل میں ایک تو یہی تصور ہے, تسلیم ہونا, غلامی قبول کرنا, ظالم کے یا مر جاؤ یا ظالم کے اعلی کار بن جاؤ. اس قسم کے ظلم تو ظاہر انسانیت کے ضرر میں ہے, امام بھی پردہ غیب میں اسی وجہ سے گئے. لیکن ظلم کو کے مقابلہ کریں گے ظلم کے ساتھ. صبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم آپ سے امتحان لیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جانوں کو چھین کر وغیرہ. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت ہو. یعنی امتحان میں کامیاب کون ہیں؟ صبر کرنے والے. صابر کون ہوتے ہیں؟ مصائب, مشکلات, ظلم, ستم, استبداد, استعمار, ان تمام خلاصہ منفی طاقتوں کے مقابل میں سر تسلیم خم نہیں کرتا ہے صابر. قرآن کیا کہ تمہارے 10 صابر ہو 100 پر جیت جائیں گے, 100 ہو تو 1000 پر جیت جائیں گے. اب جو میدان جنگ میں صابر لڑتے ہیں, تیر لگتی ہے, تلوار لگتی ہے, پتھر لگتا ہے, لیکن وہ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں, سختیاں برداشت کرتے ہوئے منزل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں, یہی صابر ہے. تو صابر جو ہے سر تسلیم خم نہیں کرتا ظلم کے مقابلے میں, بلکہ ظلم کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے. ایک اہم چیز یہی کہ ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کے, یہ ظلم دنیا و آخرت دونوں کی روح سے آئی ہے. اگر اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو ظالم کو شکست دیں گے, کم از کم اپنے ایمان کو بچائیں گے, اپنی عزت کو بچائیں گے, اپنے خدا اپنے مولا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے. اگر ظالم کے ساتھ مقابلے کے, خود قرآن کہتا ہے کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ, کتنے کم لوگ تھے, کم گروہ تھے کہ جو غالب آ گئے بڑے گروہوں پر اذن خدا سے, اذن خدا سے, نظام الہی سے, سنت الہی سے. کم فئے قلیل جیت جاتے ہیں, فئے کا مقابلہ کرو تو جیت سکتے ہیں. جیتنے کا عوامل متعدد ہوتے ہیں, ان عوامل کو اپناؤ آپ جیت سکتے ہیں. خدا کی مدد بھی شامل ہے, حال ہے یعنی مؤمنین کے لیے خدا مدد بھی کرتا ہے اگر آپ اپنی تمام ذمہ داری انجام دیں گے. آپ دیکھیں انقلاب اسلامی ایران, اس کے مقابل میں کون ہے؟ انقلاب کے وقت دنیا شاہ کے ساتھ تھی, سب کو شکست دے انقلاب ہو گیا. پھر اس کے بعد عراق ایران کے جنگ میں 35 ممالک شریک تھے اس جنگ میں. پھر آپ دیکھتے سوریہ میں 83 ملک, سوریہ بھی تو اسلامی نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس اسلامی اہداف کے لیے مفید تھے, فلسطین کے مسئلے کے لیے, حزب اللہ کے لیے. 83 ملک ایران, ایک طرف امریکہ, یورپ اور مسلمان منافقین, اس کے باوجود ایک ایران اس طرف اس کی حمایت ہے. روس بھی اس وقت شامل نہیں تھا, بعد میں ارے سردار کیا نام ہے سلیمانی نے اس کو شامل کیا, منوایا. تو آپ دیکھ رہے یمن میں دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو اسلحہ بنانا والا ہو اور سعودی عرب نے اسے اسلحہ نہیں خریدا. یعنی میڈیا میں, خود انہی کی میڈیا میں آتا ہے کیا امریکہ کے بعد جرمن ہے, اسپین ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, انگلینڈ ہے, یہ سب, اور شمالی جنوبی کوریا تک سے اسلحہ خریدتا, جہاں سے بھی اسلحہ مل جائے خریدتا ہے, پیسے بھی دینے والے بھی ہیں. اس کے باوجود دیکھیے ایران نے روک دیا نا, یہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. یعنی اگر ظالم ظلم کے ساتھ مقابلہ کریں گے ایک ایک کامیاب ہونے کے امکانات ہیں. دوسرے یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں, آپ جانور بننے سے بچ سکتے ہیں, اسرائیل سے بدتر بننے سے بچ سکتے ہیں, اپنے خدا کو ناراض نہیں کرتے ہیں, یعنی اپنی انسانیت کو اپنی اسلامیت کو بچا سکتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ. اور پھر تجربہ کار ہو جاتے ہیں, آپ کا ذہن فعال ہو جاتا ہے, آپ کی صلاحیتیں نکھر آتی ہیں. دیکھیے ایران نے کتنی ترقی کی تمام تر پابندیوں کے باوجود, خود دنیا حیران ہے اس میں. پہلے کہتے تھے کہ ایران جو ڈرون بناتا ہے وہ بچے گانا ہے, وہ ہے یہ ہے, مذاق اڑاتے تھے. اب جب روس کو دیا چیخنے لگے. شہر شاہد من اہلی, حضرت یوسف کے حوالے سے نا, اپنے آدمی نے گواہی دی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جب ظالم کے ساتھ, اور ظالم جتنی طاقتور ہو اتنا ہی اس کی صلاحیتیں اوپر آتی, خدا بھی مدد کرتا ہے. یہ اقبال کے شعر ہے نا, حسد دشمن کے بارے میں کہتا ہے کہ راست گویم عدو ہم یار دوست, ہستی او رونق بازار دوست. سچ کہتا ہوں دشمن بھی آپ کا دوست ہے, اس کی ہستی اس کے وجود آپ کے بازار میں رونق کا ذریعہ ہے. کیونکہ دشمن آپ کی کمزوریوں کو سمجھ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسی لیے آپ دشمن کو دیکھ کر اپنی کمزوریوں کو ختم کریں گے, کمزوریوں کو ختم کریں گے اور اپنی طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اپنی شناخت حاصل کریں گے, معرفت نفس شناخت حاصل کریں گے. ایک اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا, دوسرا اپنی کمزوریوں کو سمجھنا, کمزوریوں کو ختم کرنا, صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا. یہ جو قدیم زمانے میں شہر ہوتے تھے ان کے اطراف میں فصیل ہوتی تھی, تو جنگ کے وقت کیا کر دشمن کوشش کرتا تھا فصیل میں کہاں کمزوری ہے تاکہ وہاں سے حملہ ور ہو جائے, اور اندر والے کوشش کرتے فصیل کے کمزوریوں کو دیکھ کر اس کا ازالہ کرے, کوئی کمزور نہ رہے. تو یہ جو ظلم ہے حقیقت میں اہل حق کو تیار کرتا ہے, طاقتور بناتا ہے, فعال بناتا ہے. کیونکہ ظلم کو سہنے والا تو اعلی حق نہیں ہو سکتا ہے, ظلم کے ساتھ مقابلے کرنے والا اعلی حق. تو اس کے ذہنی صلاحیتیں, عقلی صلاحیتیں, علمی صلاحیتیں اور قومی صلاحیتیں عملی ہو جاتی ہیں. ابھی ہم پاکستان میں فرض کیجیے, ہم اگر 2 کروڑ شیعہ ہے, 2 کروڑ معمولی طاقت نہیں ہے, اتنی آپس میں محبت ہے, جذبہ ہے, صرف ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت. دیکھو یہ جو بارش ہوتی ہے زمین میں, پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے, کوئی فرض کر فائدہ نہیں ہوتا اگر زیادہ نہ ہو, چھوٹے چھوٹے قطرات. لیکن اگر یہ نہر کی شکل میں ہو تو کتنا مفید ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قطرات کو نہر کی شکل میں تبدیل کریں, ان سے زراعت کے لیے استفادہ کریں. تو یہ مشکلہ عاقل قوم کے لیے کیا ہے, مسائل خدا کا تحفہ ہے. مولا امام ششم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احب صلی اللہ علیہ وسلم احب اخوانی من اہدا الی عیوبی, میرا محبوب ترین برادر وہ ہے جو میرے عیوب کو ہدیہ بنا کر مجھے پیش کرے, ہدیہ کی شکل میں مجھے پیش کرے. یعنی عیوب کو بتانا بعض طرحت ایک ہدیہ ہے میرے لیے. اب انسان کا عیوب کی طرف متوجہ کون کرتے, زیادہ تر دشمن کرتا ہے. دشمن کو ضرورت ہے نا ہمارے عیب پہچان لے, اسی عیب کے ذریعے ہم کو شکست دے دے. اس لیے اگر آج ظلم کا یہ اثر ہے کہ آپ اپنے تمام نواقص, معرفت نفس کی جو اہمیت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے, اپنے روحانی تقاضوں, ہم ابھی صرف جسمانی تقاضوں پر, پوری انسانیت کی بیماری یہی ہے اپنے آپ کو ایک حیوان سمجھتا ہے، میری چاہتیں لذت ہے، لذتیں لینا ہے، تو پورے توجہ کس کی طرف ہے؟ لذت، مادی لذتوں کی طرف، اصل روحانی لذتوں کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ میں انسان بھی ہوں، میرے پاس ایک روح ہے، اس کی اپنی لذتیں ہیں، اس کی طرف جانے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جسمانی لذتیں جو ہے، مادی لذتیں ایسی ہیں جو بالفعل ہیں، زندہ ہے، روزانہ ہمارے سامنے گھوم رہے ہیں، تو اسی میں اس طرح سے غرق ہو جاتے ہیں کہ روحانی لذتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں ماہ رمضان ایک موقع دیتا ہے جسمانی لذتوں پر تھوڑا سا لگام لگاتے ہیں، کھانا پینا، جنسی مسائل، پلس اس کو سن کے، حتی جسمانی لذتوں پر جب لگام لگایا تو خود بخود روحانی لذتوں کے لیے دروازہ کھل سکتا ہے، کھلنے کے امکانات ہوتا ہے، تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ میرے روح کے غذا کی بھی ضرورت ہے۔ تو خود اس معرفت نفس کی جو اہمیت ہے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی شناخت ہو جائے تو یہ معجزہ کر سکتا ہے۔ معجزہ کا اشرف مخلوقات انسان اسی لیے ہے۔ میرے خیال میں ہماری بچی آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام فرماندہ ہم کہ موقع آ گیا ہے، بحرحمد ہم سب کے دل خوش ہو جائے تھے، خدایا تیری عظمت کا واسطہ، محمد اور محمد کا واسطہ، خدایا تو رحمان ہے تو رحیم ہے، خدایا یوسف فاطمہ مہدی صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ظہور کی نسبت میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا نظام مقدس مقدس اسلامی ایران، رہبر معظم امارات اس وقت امت اسلامی کے عالمدار ہے، خدایا ان کی تعجیل اور مدد اور حمایت فرما، خدایا ہماری تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، ہمارے شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ہمارے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، ہمارا ملک کے عوام خواص حکمران سب کی ہدایت کر کے حیات کو غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہمیں ظہور امام کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا نقل محمد علی محمد کے علاوہ کسی رومان محمود